السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ ہے، خبروں، تبصروں، تجزیوں اور خصوصی رپورٹوں کے پروگرام کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ اس پروگرام کا نام ہے آپ کی دنیا۔ پروڈیوسر ہیں اسفر امام اور ایڈیٹر بہجت جلانی۔ ہمارا یہ پروگرام 2 گھنٹے پر محیط ہے اور ہفتہ اور اتوار کے روز براہ راست پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں دن بھر کی اہم خبریں، ٹاپ سٹوریز، ماہرین کے تبصرے، تجزیے اور اس کے علاوہ تعلیم، صحت اور کھیلوں پر خصوصی انٹرویوز، ساتھ ساتھ فیچر رپورٹس اور آپ کی کالز اس پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پاکستان سے یہ رپورٹیں۔
بھارتی کشمیر کے ضلع کلگام میں جڑپ 5 مشتبہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ میں ہوں سری نگر میں یوسف جمیل۔
شمال مشرق کے بعد آندھرا پردیش کے دورے میں بھی نریندر مودی کے خلاف احتجاج، سیاہ پرچم دکھائے گئے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم۔
اور عالمی خبروں میں، طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے انگریزی اخبار ڈان کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر طالبان افغانستان میں کبھی حکومت میں آئے تو وہ پاکستان کو برادر اسلامی ملک اور اہم دوست کے طور پر دیکھیں گے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے دبئی میں گورننس کے موضوع پر عالم ایک سمٹ سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے ملک میں اصلاحات پر زور دیا ہے اور ملک کو غربت سے نکالنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ شام میں امریکہ کی حمایت یافتہ جمہوری فورسز نے مشرقی علاقوں میں داعش کے بچے کھچے ٹھکانوں اور پناہ گزینوں کو ختم کرنے کے لیے فیصلہ کن کارروائی شروع کر دی ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان دبئی میں بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں اور وہاں گورننس کے موضوع پہ اب سے کچھ دیر پہلے انہوں نے خطاب کیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا اس سمٹ سے گفتگو کے دوران یہ کہنا تھا کہ وہ پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں لانا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان کے اندر انتظامی طور پہ بہتر اصلاحات لائی جا رہی ہیں، اور جب اصلاحات کا عمل جاری ہوتا ہے تو بظاہر ایک تکلیف کے عمل سے پوری قوم گزرتی ہے، لیکن بالآخر اس میں کامیابی ہوگی اور قوم ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کو غربت سے نکالنا، ماحول کو بہتر بنانا، ریاستی اداروں کو سیاست سے پاک کرنا اور ملک کے اندر سیاحت کا فروغ اہم ایجنڈا ہے۔ انہوں نے اپنے کرکٹ کے دور سے لے کے شوکت خانہ میموریل کی کامیابیوں کا بھی حوالہ دیا۔ مزید تفصیلات اس بارے میں جانتے ہیں اسلام آباد سے سارا حسن کی رپورٹ میں۔
وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر دبئی پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید النہیان سے ملاقات کی۔ ابوظہبی کے ولی عہد سے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ وزیراعظم دبئی کے حکمران کی دعوت پر ورلڈ گورننس کانفرنس میں شرکت کر رہے ہیں، جہاں وہ گورننس کے موضوع پر خطاب بھی کریں گے۔ وزیراعظم کے ساتھ وزیر خزانہ اسد عمر، مشیر تجارت رزاق داؤد سمیت دیگر کابینہ کے اراکین ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ناقص طرز حکمرانی یا گورننس پاکستان کے بہت سے مسائل کی وجہ ہے۔ دبئی روانگی سے قبل میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم ملک میں اصلاحات متعارف کروانا چاہتے ہیں۔
ہمارے بہت سے مسائل جو ہیں وہ ناقص حکمرانی، بیڈ گورننس کی وجہ سے انہوں نے جنم لیا، تو ہماری کوشش ہے کہ ایسی اصلاحات لائی جائیں جس سے کہ ہم اپنے گورننس ماڈل کو بہتر کر سکیں اور انسٹیٹیوشنل ریفارمز ہم اداروں کی اصلاح کر سکیں تاکہ ان کی پرفارمنس بہتر ہو، ان کی ڈلیوری بہتر ہو۔
اس بین الاقوامی کانفرنس میں دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان مملکت، اقتصادی ماہرین اور پالیسی ساز شرکت کر رہے ہیں۔ کانفرنس میں عالمی مالیاتی فنڈ کے سربراہ کرسٹینا لیگارڈ بھی شریک ہیں۔ وزیراعظم عمران خان نے اپنے وفد کے ساتھ آئی ایم ایف کے سربراہ سے ملاقات کی اور پاکستان میں کرپشن کے خاتمے سمیت دیگر اصلاحات سے آگاہ کیا گیا۔ ملاقات سے قبل وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا تھا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ آئی ایم ایف سے بہتر شرائط پر پیکج لیا جائے۔
آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے اور پاکستان کی کوشش ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کی طرف اگر ہم بڑھیں تو ایسی شرائط پر آگے بڑھیں جو پاکستان کے مفاد میں ہوں اور ایسا بوجھ لوگوں پہ نہ پڑے جو وہ اٹھا نہ سکیں۔
یاد رہے کہ پاکستان نے ادائیگیوں کے توازن سمیت اقتصادی بحران سے نکلنے کے لیے متحدہ عرب امارات، سعودی عرب سمیت دوسرے دوست ممالک سے مدد لی ہے، لیکن اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مستحکم معیشت اور اصلاحات کے لیے آئی ایم ایف کی بیل آؤٹ پیکج کی ضرورت ہے۔ سارا حسن، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں حزب اختلاف نے کرسٹین لوگارڈ جو کہ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے سربراہ ہیں ان کے ساتھ عمران خان کی ملاقات پہ تنقید کی ہے. ان کا کہنا ہے کہ ملک کو اور پوری قوم کو اس ملاقات میں طے پانے والی شرائط سے آگاہ کیا جائے اور کیا وجوہات ہیں بتائی جائیں جس کے سبب یہ ملاقات پاکستان میں نہیں ہو سکی ہے. پاکستان کی جانب سے اطلاعات کے مطابق ابھی تک اس کے بارے میں کوئی باقاعدہ تفصیلات جاری نہیں کی گئیں, بلکہ آئی ایم ایف نے جو ایک مختصر سا بیان جاری کیا ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ یہ ملاقات بہت اچھی اور تعمیری رہی. وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے انتخابی پروگرام کے تحت آسام, تریپورہ, اروناچل پردیش اور آندھرا پردیش کا دورہ کیا جہاں ان کو زبردست مخالفوں کا سامنا ہے. ان ریاستوں میں انہیں سیاہ پرچم دکھائے گئے, ان کے خلاف پوسٹر آویزاں کیے گئے, دھرنے دیے گئے اور مودی واپس جاؤ کے نعرے لگائے گئے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی اس رپورٹ میں.
آندھرا پردیش کے شہر گنٹور سمیت 13 اضلاع میں وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف احتجاج کیا گیا. حکمراں تلگو دیسم, کانگریس, بائیں بازو اور طلبہ تنظیموں نے آندھرا پردیش کو خصوصی ریاست کا درجہ دینے کے مطالبے کے تحت احتجاجی مظاہرے کیے. متعدد مقامات پر مودی واپس جاؤ اور مودی نو انٹری وغیرہ کے پوسٹر آویزاں کیے گئے اور سیاہ پرچم دکھائے گئے. بی جے پی کو چھوڑ کر دیگر تمام سیاسی جماعتیں اس مطالبے کی حمایت کر رہی ہیں. اتوار کے روز ان کے دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ نریندر مودی نے 2014 میں جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, لہذا انہیں اس ریاست میں آنے کا کوئی حق نہیں. جبکہ وزیر اعظم مودی نے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہیں اپنی تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ انہوں نے وعدوں سے یو ٹرن کر لیا ہے. انہوں نے نائیڈو کو ان کے الفاظ میں پشت میں خنجر گھونپنے والا اور وفاداری بدلنے والا قرار دیا. چندرا بابو نائیڈو 2018 میں حکمراں محض این ڈی اے سے الگ ہو گئے تھے. ایک سینئر تجزیہ کار انیل چمڑیا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مودی مخالف مظاہروں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ عوام ایک بار پھر جمہوریت کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں.
آندھرا پردیش بھی ایک مہتوپورن راجیہ ہے اور نہ کیول پرائم منسٹر کا بلکہ کی جو اس سے پہلے بی جے پی کے ادھیکش امیت شاہ رہے تھے ان کے بارے میں بھی یہ جانکاری ملی تھی کہ وہاں لوگ وہ ان کی سبھا میں نہیں جٹ پائے. تو کل ملا کے جو یہ دکھائی دے رہا ہے کہ بھارت کی جنتا, بھارت کے مدداتا اب واپس لوٹ رہے ہیں. ایک جو جنون پیدا کیا گیا تھا, ایک ہوا جو کھڑا کی ہوا جو کھڑا کیا گیا تھا وہ اب وہ واپس لوکتنتر کی طرف آ رہا ہے اور ایک جیسے سکون امن چین کا ایک ماحول بنے. یہ 5 سالوں کا جو تجربہ رہا ہے وہ بہت ہی اشانتی اور سماج کو بانٹنے والا رہا ہے. تو وہ چاہتے ہیں لوگ کہ اب ایک امن چین کا ایک سماج کیسے جو ہم لوگوں نے کھویا ہے اس کو پایا جائے اور پھر نیا کچھ بنایا جائے. ایسی کوشش ہم لوگوں نے دکھانی شروع کر دی ہے.
ایک روز قبل آسام, تریپورہ اور اروناچل پردیش میں بھی وزیر اعظم کو سیاہ پرچم دکھائے گئے. شمال مشرقی ریاستوں میں حکومت کے متنازعہ شہریت بل کے خلاف کافی دنوں سے احتجاجی تحریک چل رہی ہے. اس بل کے مطابق پاکستان, افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے ہندوؤں, سکھوں, جینیوں, پارسیوں اور بودھوں کو بھارت کی شہریت دی جائے گی. مظاہرین کا کہنا ہے کہ اس سے اس خطے کی ثقافت اور آبادی پر اثر پڑے گا, جبکہ حکومت اس سے انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مذکورہ کے اقلیتوں کو شہری حقوق دینا اس کی ذمہ داری ہے. دریاسنا چین نے اروناچل پردیش کے مودی کے دورے کی مذمت کی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ بھارت اس خطے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے سرحدی تنازعہ اور پیچیدہ ہو جائے. چین اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ پیش کرتا ہے اور بھارت کا کہنا ہے کہ وہ اس کا لازمی حصہ ہے. اس نے چین کے اعتراض کو مسترد کر دیا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
اور جیسے کہ خبروں کے شروع میں ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے جو دبئی ہیں, انہوں نے کچھ دیر پہلے وہاں پہ اس کانفرنس کے ساتھ جو کہ گورنمنٹ سمٹ سے موسوم ہے وہاں پہ خطاب بھی کیا ہے. انہوں نے پاکستان کے اندر گورننس بہتر کرنے، اصلاحات لانے اور ملک کو غربت سے نکالنے کے عزم کا اعادہ کیا. اس کانفرنس میں اور اس گیدرنگ میں موجود تھے سبط عارف، سینئر جرنلسٹ ہیں اور جیو نیٹورک کے ساتھ وابستہ ہیں. اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں، کچھ مزید تفصیلات لیتے ہیں. سبط عارف، بہت شکریہ آپ کا. کیا کہا وزیراعظم عمران خان نے اور ان کو یا ان کی گفتگو کو کس انداز میں وہاں پہ قبول ریسیو کیا گیا ہے؟
جی اسد، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہاں پر وزیراعظم عمران خان نے خطاب کیا، اصلاحات پر بات کی، گڈ گورننس سے بات کی، تو یقیناً بڑا اچھا تاثر یہاں پر لیا گیا ہے. اور جو یہاں پر مدبین شریک ہوئے ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی شرکت کو بڑا مثبت قدم قرار دیا ہے. خاص طور پر پاکستان میں جس طریقے سے تبدیلی کی بات کی جاتی ہے، اب تمام دنیا کی نظریں بھی اس تبدیلی کی جانب ہیں. وہ کس طریقے سے اس تبدیلی کو جو ہے مکمل طور پر دنیا میں امیج پاکستان کا بہتر کرتے ہیں. اور اس وقت تھوڑی دیر پہلے جب یہاں پر عمران خان نے تقریباً 20 منٹ یہاں پر خطاب کیا اور انہوں نے اپنی حکومت کی ترجیحات بتائیں، خاص طور پر جو گڈ گورننس کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس وقت فی الحال مشکل وقت ضرور ہے پاکستانیوں کے لیے، لیکن یہ مشکل وقت گزر جائے گا اور ایک اچھا وقت آنے کا انڈیا انہوں نے ضرور دیا ہے کانفرنس میں.
اس کا کچھ امپیکٹ ہوگا کیونکہ خاص طور پہ جو عرب ممالک ہیں سرمایہ کاری کے اعتبار سے، پاکستان کی مالی معاونت کے اعتبار سے ان کا بڑا کردار ہے، اور پھر خاص طور پہ اس خطے کے اندر جو بزنسز ہیں، کیا ان کا رخ یا رجحان پاکستان کی طرف ہو سکتا ہے؟ اس کو کچھ پاکستان کو، پاکستان اپیل کر رہا ہے ان کو؟
جی اسد، دیکھا جائے تو ابھی عرب مشرق وسطی بھی جس طریقے سے کشمکش کا شکار ہے مختلف مسائل کے حوالے سے، یہاں پر جو بزنس مین ہیں یقیناً وہ چاہتے ہیں کہ سیف انویسٹمنٹ جس طریقے سے مشرق وسطی میں ایک زمانے میں رہی ہے، وہی سیف انویسٹمنٹ ان کو مختلف ممالک میں میسر آئے. پاکستان ان کے لیے بہتر مقام ہو سکتا ہے اگر وہ مزید ایسے اقدامات کریں، سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ہے وہ بحال کریں، جو جس کی عمران خان نے یہاں پر اپنے خطاب میں نشاندہی کی. عرب ملکوں نے ویسے ہی اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کی ابھی خاطر خواہ امداد کی ہے. اور آج ہم آپ کو بتائیں یہاں پر آئی ایم ایف کے وقت سے جو پاکستانی وقت کی ملاقات رہی وہ بڑی زبردست رہی، اس میں بھی پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. امید کی جا رہی ہے پاکستان کو جو بیل آؤٹ پیکج ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف سے ملا جائے گا،
تقریباً 6 بلین ڈالر کا. بعض اخبارات میں یہ رپورٹ ہوا ہے کہ
فی الحال تو یہی بتایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے مختلف پیکجز دینے کا اعلان کیا جاتا رہا ہے. اور یہاں پر آئی ایم ایف سے جو مذاکرات ہوئے، اب سے تھوڑی دیر پہلے جو آئی ایم ایف کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی جاری ہوا ہے، وہ بھی کافی مضبوط ہے پاکستان کے حوالے سے کہ یہاں پر پاکستان کی جو معاشی اصلاحات کی جا رہی ہے گڈ گورننس کے حوالے سے اور کرپشن خاتمے کے لیے جو ابھی موجودہ حکومت اقدامات کر رہی ہے ان کو سراہا گیا ہے. تو ایک طریقے سے بڑا اچھا اثر رہا ہے یہاں 6 گھنٹے جو تو وزیراعظم عمران خان کا دورہ ہے.
بہت شکریہ سبط عارف، سینئر جرنلسٹ، آپ نے ہمیں وہاں سے دبئی سے اپڈیٹ کیا. وزیراعظم عمران خان کی وہاں پہ جو دو اہم انگیجمنٹس تھیں، ایک عالمی مالیاتی ادارے کی سربراہ کرسٹین لگارڈے کے ساتھ ان کی ملاقات اس ریفرنس میں، اور پھر وہاں پہ گورنمنٹ سمٹ سے ان کا خطاب، بہت شکریہ. واپس آتے ہیں اپنے خبروں کی جانب ایک بریک کے بعد. طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے انگریزی اخبار ڈان کے ساتھ خصوصی انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر طالبان افغانستان میں حکومت میں کوئی عمل دخل حاصل کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے ساتھ ایک برادر ملک اور پڑوسی کے طور پر پاکستان کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ باہمی احترام پر مبنی تعلقات چاہیں گے. اس انٹرویو کے مطابق طالبان کے ترجمان نے اعتراف کیا کہ پاکستان سوئت حملے کے بعد افغان مہاجرین کے لیے ایک مرکز رہا ہے اور افغان عوام اسے اپنا دوسرا گھر خیال کرتے ہیں. امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات کے حوالے سے ڈان کے مطابق ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ طالبان اپنی ماں پر امریکہ کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں. امریکہ کی پشت پناہی والی سیرین ڈیموکریٹک فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے داعش کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے تاکہ مشرقی شام میں اس عسکریت پسند گروپ کو اس کے آخری گڑھ سے نکال دیا جائے. ایزابیل کھوکولی کی رپورٹ کے ساتھ بیزت جلانی.
سیرین ڈیموکریٹک فورس یا ایس ٹی ایف کے ایک ترجمان مصطفیٰ بالی نے اتوار کے روز اپنے ایک ٹویٹ پیغام میں لکھا کہ ایس ٹی ایف نے شمالی شام میں جہادیوں کے زیر کنٹرول آخری دیہات کی طرف پیش قدمی کا آغاز کر دیا ہے. باغوز دیہات داعش کی آخری پناہ گاہ ہے جہاں سے انہیں جلد نکال دیا جائے گا.
کرد
فوجی ہونے کا دعویٰ کرنے والے اس شخص کی شناخت نہیں ہے، جس کا کہنا ہے کہ آج روجاوا میں داعش عسکریت پسندوں کا کوئی گروہ باقی نہیں رہا، لیکن ان کے مرکزی رہنما ابھی بھی چھپے ہوئے ہیں۔ ان کا وقت بھی آ جائے گا اور ہم انہیں ختم کر دیں گے، لیکن آج یہاں لڑائی ختم ہو گئی ہے اور ہم بے حد خوش ہیں۔ یہ آخری روز تھا داعش گروہوں کے ساتھ لڑائی ختم ہوئی۔ ان کو ختم کرنا اچھی بات تھی، ہم نے اپنے شہداء کی موت کا بدلہ لے لیا ہے اور اب داعش عسکریت پسندوں کا کچھ باقی نہیں رہا۔ امریکی قیادت کے اتحاد کی طرف سے فضائی حملوں کی مدد کے ساتھ ایس ڈی ایف 4 مربع کلومیٹر کے علاقے میں داعش سے برسر پیکار ہے، جس میں باغوز اور اس کے قریب عراقی سرحد کا علاقہ شامل ہے۔ ایس ٹی ایف عہدیدار اور برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کا اندازہ ہے کہ اس علاقے میں تقریباً 3,000 داعش جہادی موجود تھے، جن میں سے بیشتر غیر ملکی تھے۔ آبزرویٹری نے یہ بھی تخمینہ لگایا ہے کہ ابھی بھی علاقے میں سینکڑوں شہری موجود ہیں۔ مقامی حکام اور ایکٹیوسٹ کے مطابق 23,000 سے زائد شہری اور غیر ملکی گزشتہ ہفتے اس علاقے سے نکل بھاگے، جب ایس ٹی ایف بشمول کرد جنگجوؤں نے دیر الزور علاقے میں داعش کے خلاف کارروائی کی تیاری کی۔ بے گھر ہونے والے رہائشیوں میں بیشتر عورتیں اور بچے ہیں، جنہیں شمال مشرقی شام میں الحساکا علاقے کے الہول کیمپ میں رکھا گیا ہے۔ بیجے جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
روس کی حکومت نے کہا ہے کہ وہ وینیزویلا کے نکولس مادورو کو ملک کا جائز حکمران تسلیم کرتی ہے اور اس کی حمایت میں جو ضروری ہوا وہ کرے گی۔ ساتھ ہی روس نے الزام عائد کیا ہے کہ امریکہ نے یوان گوائیڈو کو ملک کا عبوری صدر تسلیم کر کے بغاوت کی پشت پناہی کی ہے۔ گو کے صدر ولادیمیر پیوٹن کی قوم پرست اور سماجی لحاظ سے قدامت پسند حکومت وینیزویلا کی سوشلسٹ حکومت سے نظریات میں تضاد رکھتی ہے، لیکن روس کی وینیزویلا کے لیے حمایت نظریات میں یکسانیت کی وجہ سے نہیں بلکہ بغض امریکہ میں ہے۔ اس بارے میں ریکارڈو مارکیوانا کی رپورٹ کے ساتھ انجم ہرل گل۔
آج بھی روس کی وزارت خارجہ کے صدر دفتر کی اوپری منزل پر سوویت دور کے پرانے نشان آویزاں ہیں۔ کارل مارکس کا مجسمہ آج بھی ماسکو کے اندرونی شہر میں آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہا ہے اور لینن سڑکوں پر اور زیر زمین ہر جگہ موجود ہیں، لیکن یہ سوشلسٹ دور کی واقعات ہیں۔ ماہرین کے نزدیک پرانے نظریات آج روس کی نکولس میڈورو کے لیے حکومت کی وجہ نہیں ہیں۔ روس کے ایک دفاعی تجزیہ کار پیول فینجن ہار کہتے ہیں، پیوٹن کا موقف دائیں بازو کے کرسچن قوم پرست والا ہے۔ ایک طرف تو پیوٹن یورپ میں دائیں بازو کے سخت گیر موقف رکھنے والے عوامیت پسندوں کی حمایت کرتے ہیں، اور ادھر لاطینی امریکہ میں وہ بائیں بازو کے نظریات رکھنے والی حکومتوں کی، یعنی کیوبا کی، اورٹیگا کی نیکاراگوا میں، اور پھر ماڈورو کی حمایت۔ ادھر روس میں آج کے غالب نظریات امریکہ مخالف ہیں۔ ماڈورو کی حکومت کے خلاف امریکہ کی جانب سے عائد کردہ پابندیوں کے نقصان دہ اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تیل کی بڑی کمپنی لک آئل نے وینیزویلا کی تیل کی سرکاری تحویل میں چلنے والی کمپنی کے ساتھ اپنا معاہدہ ختم کر دیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وینیزویلا اور روس کے درمیان تجارتی معاہدے تو زیادہ نہیں ہیں، تاہم عسکری نوعیت کے معاہدے کہیں زیادہ اہم ہیں۔ رشین انٹرنیشنل افیئرز کاؤنسل کے ڈائریکٹر آندرے کارتونوف کہتے ہیں، مالی روابط محدود چند ہیں، ایک تو وہ بہت دور ہے، اور چھوٹی اور درمیانے درجے کی کمپنیوں کے لیے وہاں سرمایہ کاری کرنا، خاص کر وینیزویلا کی معیشت کے کمزور ہونے کی وجہ سے، اس وقت سود مند نہیں ہے۔ چونکہ حکومت مستحکم نہیں ہے، اس لیے نجی کمپنیاں وہاں جانے سے گریزاں ہیں۔ وینیزویلا کے حالات نے لاکھوں افراد کو ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا ہے، زیادہ تر روس نہیں گئے، صرف چند لوگ ہی یہاں آئے۔ ان نقل مکانی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ انہیں وہاں اپنا مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا اور وہ بہتر مستقبل کی تلاش میں یہاں آئے۔ روس نے وینیزویلا کی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ بات چیت کا آغاز کرے تاکہ تعطل ختم ہو اور روس کے مفادات کو تحفظ حاصل ہو سکے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ اور جنوبی کوریا نے اتوار کے روز ایک نئے سمجھوتے پر دستخط کر دیے ہیں، جس کے تحت سول اس معاوضے میں اضافہ کرے گا جو وہ جنوبی کوریا میں امریکی فوجیوں کی موجودگی کے لیے ادا کرتا ہے۔ وائس آف امریکہ کی ایک رپورٹ کے ساتھ بیجت جلانی۔
جنوبی کوریا نئے ایک سالہ سمجھوتے کے تحت تقریباً 890 ملین ڈالر کی ادائیگی کرے گا جو گزشتہ سال کے مقابلے میں تقریباً 60 ملین ڈالر زائد ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار ٹمتھی بیٹس نے بتایا کہ ہم سمجھتے ہیں اور امریکی حکومت بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ جنوبی کوریا اس خطے میں امن اور استحکام کے لیے ہمارے اتحاد کی خاطر بہت کچھ کرتا ہے اور ایس ایم اے یعنی اسپیشل میجرز ایگریمنٹ یعنی خصوصی اقدام کے سمجھوتے کو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ قرار دیا جا سکتا ہے لیکن یہ ایک اہم حصہ ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ ہماری مشاورت کے نتیجے میں یہ سمجھوتا طے پا گیا. میرے خیال میں اس سے شفافیت کو فروغ ملے گا اور ہمارے تعاون اور اتحاد میں گہرائی پیدا ہوگی. اس سمجھوتے کو جنوبی کوریا کی پارلیمان سے بہر صورت منظوری درکار ہے. اس نئے سمجھوتے کے تحت سول کی طرف سے دیے جانے والے معاوضے میں 8.2% اضافہ ہوا. جنوبی کوریا یہ رقم جنوبی کوریا میں 28,500 امریکی فوجیوں کی تعیناتی کے لیے ادا کرتا ہے. امریکہ کی جنوبی کوریا میں موجودگی 1950 سے 1953 تک جاری رہنے والی کوریا جنگ سے اب تک قائم ہے. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور اس وقت وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ ویوز آن نیوز کا. اور آج کے سیگمنٹ میں جن خبروں پہ ہم جن ڈیولپمنٹس پہ پر ہم بات کریں گے, سب سے پہلے لاہور کے اندر سول رائٹس یعنی شہری حقوق کے لیے, شہری آزادیوں کے لیے ایک مظاہرہ. اس سے اگلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے افغان مفاہمتی عمل پہ, اور اس کے بعد آئی ایم ایف کے پاکستان کے لیے پیکیج پہ گفتگو کرتے ہیں, لیکن ایک بریک کے بعد.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر شہری آزادیوں کے اوپر. پاکستان میں شہری حقوق کے لیے تحفظ کے لیے آواز اٹھانے والی تنظیموں نے ملک میں ماورائے عدالت, حالیہ ہلاکتوں اور جبری گمشدگیوں کے خلاف لاہور اور کراچی میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے. اس مظاہرے میں سول سوسائٹی, طلبہ اور صحافیوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. لاہور میں ہونے والے شہری تحفظ مارچ میں احتجاجی مظاہرین نے پنجاب اسمبلی وہ پہنچے اور مال روڈ پر انہوں نے دھرنا دیا. ریلی کے منتظم ایف سی کالج لاہور کے پروفیسر عمار جان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کا احتجاج ماورائے عدالت, ہلاکتوں اور شہریوں کی گمشدگیوں کے خلاف ہے. پروفیسر عمار نے سائیوال میں خاندان کے قتل کا بھی حوالہ دیا اور کہا کہ یہ صرف ایک خاندان کا قتل نہیں بلکہ پاکستان اور اس کے جو معاشرتی اقدار ہیں ان کا بھی قتل ہے. انہوں نے ریاستی اداروں میں عزیز و اقارب بھی ان کے بقول منسلک ہیں اور ان اداروں کے خلاف ہم نہیں ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے اپنی حدود کو عبور نہ کریں اور شہریوں کو تحفظ کا احساس دلائیں. ریلی میں شریک پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فرحت اللہ بابر نے کہا کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اسے عدالت میں پیش کیا جائے, لیکن اس کا ماورائے عدالت قتل یہ قابل قبول نہیں ہے. اس طرح کے سلسلے بند ہونے چاہیے اور لوگوں کو لاپتہ افراد لاپتہ کرنے کا سلسلہ بھی بند ہونا چاہیے. پاکستان میں ان دنوں ایک بار پھر اظہار رائے کی آزادی اور شہری حقوق اور شہری آزادیاں اور لاپتہ افراد کا معاملہ, جبری گمشدگیاں وہ زیر بحث ہیں, اور نئی حکومت کے آنے کے باوجود اگرچہ ان کی یہ کمٹمنٹس ہیں یہ سلسلہ جاری ہے. اس کو کیسے روکا جائے؟ زہرا یوسف صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سابق چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, ممتاز رہنما ہیں, سرگرم کارکن ہیں انسانی حقوق کی. زہرا صاحبہ بہت شکریہ آپ کا, خیر مقدم آپ کا. اس کے باوجود کہ گمشدگیوں کا سلسلہ جاری ہے, اس کے باوجود کہ یہ بحثیں ہیں پاکستان کے اندر کہ اظہار رائے کی آزادی اس پہ بھی قدغن لگ رہی ہے, لیکن لوگوں کے پاس ابھی بھی پروٹیسٹ کا حق ہے, پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, کم از کم اس اعتبار سے یہ بہتر آپشن ہے؟
جی ہاں, دیکھیے لوگ پروٹیسٹ تو کر رہے ہیں مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ کی طرف سے کیا رد عمل ہو رہا ہے. ابھی لورالائی میں ایسا ہوا کہ وہ پی ٹی ایم کے کارکن کی جان گئی, اور اسی طرح سے گلالائی اسماعیل جن کا بھی تعلق پی ٹی ایم سے, ان کو اٹھایا گیا تقریباً 30 گھنٹے بعد شاید رہا کیا گیا. تو یہ سلسلہ ساتھ ساتھ جاری ہے. جو ریپریشن ہے اسٹیٹ کی طرف سے اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے, مگر یہ ایک طرح سے اچھی بات ہے کہ ریزسٹنس جو ہے وہ لوگوں میں ابھی بھی ہے, اور وہ ظاہر ہے پوری اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ حقوق کی بات ہو, اور حقوق جو انسانی حقوق اور فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف موومنٹ, یہ سب حکومت کے اٹینشن میں آنا چاہیے.
پہلے تو ایک لاپتہ افراد کا معاملہ تھا, اب ساتھ ساتھ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات ہوتی ہے, لیکن آپ کو کہیں یہ بھی نہیں لگتا کہ ایک توازن کی ضرورت ہے؟ یعنی فریڈم آف ایکسپریشن کے اندر ذمہ داری کا عنصر بھی بہت ضروری ہے. ریاست کے ادارے, انڈیویجولز, ان کے خلاف اگر بنا شواہد, بنا ثبوتوں کے کچھ بھی کہہ دینا, کیا یہ مناسب بیک اپروچ ہے؟
نہیں, وہ بالکل مناسب نہیں ہے. اور ایک تو پاکستان میں ہے قانون اس کے خلاف, تو قانونی طور پہ اگر کوئی ایکشن لینا ہے تو لیں, مگر یہ تو بالکل مناسب نہیں ہے کہ لوگوں کو اٹھا کر غائب کرنے, اگر انہوں نے کسی قانون کی خلاف ورزی کیا ہے تو اس کا بھی ایک طریقہ ہے, قانونی طریقہ ہے. یہ تو بالکل سمجھ لیجیے لولیسنس کی طرف جا رہے ہیں.
صحیح. اور ان کو باقاعدہ پھر پروسیکیوٹ کیا جائے, ان کے خلاف مقدمات قائم کیا جائے,
اگر کوئی ہے بیسس, مگر آپ دیکھتے ہیں بیسس نہیں ہے, اس لیے ان کو برابر گھنٹوں رکھ کے ان کی فیملیز پریشان ہوتے ہیں, ان کے کولیگز پریشان ہوتے ہیں, اس کے بعد چھوڑتے ہیں.
ایک اور چیز ہمیں بتائی کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر اب سماج اور ادارے, سماج کے جو نمائندے ہیں یعنی سول سوسائٹی کے اور جو ریاست کے ادارے ہیں, ان کے درمیان ایک اوپن, ایک کھلی بحث ہونی چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, گفتگو ہونی چاہیے.
بالکل, جہاں تک سماجی ادارے ہیں وہ ہمیشہ تیار ہیں بحث کے لیے, مگر ان کی آواز دبائی جا رہی ہے. آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے پروٹیسٹ موومنٹ ہیں جن پر مطلب میڈیا پہ بھی کوئی کوریج نہیں آتی ہے. ہم لوگوں کو سمجھ لیجیے سوشل میڈیا سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہوا ہے, اور اس کے بنیاد پر پھر ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں. تو آواز تو بہت دبائی جا رہی ہے, اور ابھی جو ایک میرے نظر میں بہت اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے سپریم کورٹ کا ججمنٹ جو آیا ہے فیض آباد کیس میں. تو انہوں نے اس کیس کے علاوہ بہت سارے اس سے تعلق رکھتے ہیں ایشوز, جس میں یہ بھی ہے کہ جو ایک پروٹیسٹ کا حق سب کو ہے, اور وہ قانونی طور پہ پروٹیسٹ کریں قانون کے تحت, وہ ایک بنیادی حق ہے. اور میرے خیال سے یہ فیصلہ حکومت کو اور اسٹیٹ کے اداروں کو قبول کرنا چاہیے, کیونکہ یہ سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے.
جی, زہرا یوسف صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. سابق چیئرپرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان آپ ہمارے ساتھ ہیں, اور سامعین اس مسئلے پہ لاہور اور کراچی میں ہونے والی ریلیز کے اوپر ایک تفصیلی رپورٹ ہم آپ کو سنوائیں گے اگلے نیوز بلٹن میں. وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے افغانستان امن عمل کے اوپر.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, اور ویوز آن نیوز ہمارا سیگمنٹ, اور اس سیگمنٹ کے اندر ہم بات کریں گے افغانستان کے مفاہمتی عمل کے اوپر. زلمے خلیلزاد امریکہ کے خصوصی نمائندے ہیں, اور وہ باقاعدہ شٹل ڈپلومیسی کا حصہ ہیں, اور بار بار وہ اس ریجن میں جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان اور اس خطے کے دیگر ممالک کو بھی آن بورڈ لے رکھا ہے. افغان طالبان کے ساتھ براہ راست ان کے مذاکرات ہو رہی ہیں, اور جب سے یہ مفاہمتی عمل شروع ہوا ہے اس کے بعد وہ پہلی بار انہوں نے ایک اوپن فورم سے بھی خطاب کیا ہے. واشنگٹن میں ایک تھنک ٹینک سے ان کا ایڈریس تھا جہاں پہ انہوں نے یہ اس بات کو اکنالج کیا کہ پاکستان کا افغانستان کے اندر مفاہمتی عمل میں جب سے یہ شروع ہوا ہے اس میں کردار اس کا بہت اچھا رہا, اور امریکہ جو ہے وہ چاہے گا کہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر رکھے. طالبان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کے انخلا کی کوئی یقین دہانی نہیں کرائی گئی. وہ یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ایک وسیع البنیاد مذاکرات ہونے چاہیے جس میں تمام سیگمنٹ جو ہیں افغانستان کے تمام فریق ان کو ان کا حصہ ہونا چاہیے. واضح ہے کہ اس کے اندر اپوزیشن کے ساتھ بھی طالبان نے وہاں پہ ماسکو کے اندر روس کے اندر بات چیت کی ہے, لیکن وہ کابل حکومت کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہی ہیں. تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے آخر کار کابل کی حکومت کے ساتھ طالبان کو بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ جب بھی معاہدہ ہوگا سو اس معاہدے کی فریق افغان حکومت ہوگی. اس وقت جنگ اگر جاری ہے تو وہ بھی افغان حکومت اور طالبان کے درمیان ہے, افغانستان کی فورسز اور ان کے درمیان ہے. سو بنیادی طور پہ معاہدہ جو ہے وہ متحارب فریقوں کے درمیان ہی ہوتا ہے, لہذا طالبان کو اس بارے میں اپنے جو اپروچ ہے اس میں نرمی لانی چاہیے. وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ظلم خلیلزاد کے امریکہ جولائی کے انتخابات سے پہلے پہلے چاہتا ہے کہ کوئی مفاہمتی عمل وہ کوئی شکل اختیار کرے, لیکن کچھ انڈیپینڈنٹ انالسٹ ہیں جیسے کامران بخاری, ان سے گزشتہ روز ہماری بات ہوئی, وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی فوری طور پہ ہورائزن میں کوئی مذاکرات کے بعد کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں, واشنگٹن بیسڈ ایکسپرٹ ود مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ, افغانستان کی صورتحال پہ گہری نظر رکھتے ہیں, پھر معاشی معاملات پہ بھی ان کی نظر ہے. سو ہم ان سے طالبان افغان پاکستان اس ریجن کے اندر ہونے والی ڈیولپمنٹس پہ بات کریں گے, اور پھر آج وزیر اعظم عمران خان کی آئی ایم ایف کی سربراہ کرسٹین لوگارڈے کے ساتھ وہاں پہ دبئی میں ملاقات, اور اخباری اطلاعات کے مطابق آئی ایم ایف کا پرنسپلی پاکستان کے لیے کب و بیش $6 بلین کے پیکج پہ اتفاق ہو گیا ہے, یہ کب کیسے ملے گا, پاکستان اس سے کیسے اپنے آپ کو مضبوط بنا سکتا ہے, تو اس پہ بھی ڈاکٹر زبیر اقبال کی رائے لیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. پہلے افغان مفاہمتی عمل, ظلم خلیل ساد کے جو یہاں پہ اسٹیٹمنٹس تھے غالباً یونائٹیڈ اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس میں ان کا ایڈریس تھا, وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں, یہ کس سمت بڑھتا ہوا نظر آتا ہے, کوئی امید نظر آتی ہے آج طالبان کا؟ اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو, میں صرف ایک ریفرنس دینا چاہوں گا, ان کے ترجمان کا انٹرویو ہے پاکستان کے انگریزی اخبار ڈان کے ساتھ, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم کبھی بھی حکومت میں کسی بھی طرح ہماری کوئی سے ہوئی تو ہم پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا چاہیں گے, وہ برادر اسلامی ملک ہے اور اس نے برے وقت میں افغانوں کی مدد کی ہے. سو پاکستان کا ایک لحاظ سے جو سفارتی طور پہ کردار ابھرا ہے اس پہ بھی بات ہوگی, لیکن اوور آل کیا ڈائریکشن نظر آ رہی ہے افغان مفاہمتی عمل کی؟
دیکھیے, آپ کو تو معلوم ہے کہ جب یہ نیگوسیشن شروع ہوئی تھی اس وقت چند بڑے اہم فیصلے ہو چکے تھے. ایک فیصلہ یہ تھا کہ جو جنگ ہے یہ انڈیفینٹلی نہیں چل سکتی, اس کو ختم کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ تھی کہ ان کو کلیئرلی یہ محسوس ہو گیا تھا, ساری پارٹیز کو یہ محسوس ہو گیا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ ایک ہتھیاروں کی جنگ نہیں ہے, یہ آئیڈیاز کی جنگ ہے, اور اس کو آپ ہتھیاروں سے ختم نہیں کر سکتے. اس لیے آئیڈیاز لانے ضروری تھے اور کسی حد تک کوآپریشن حاصل کرنا ضروری تھی. کوئی کامن پوزیشن تو ہوتی ہے, تمام جو اپوننٹس ہوتے ہیں ان میں کچھ کامن کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جن پہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو سب سے اہم جو فیصلہ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کس وقت اس قسم کے نیگوسیشن شروع کی جائیں جن کی بیسس پہ یہ ڈٹرمن ہو جائے کہ ایکسٹرنل فورسز جو اس وقت افغانستان میں ہیں وہ آہستہ آہستہ نکلنا شروع کر دیں, اور جو ڈومیسٹک فورسز ہیں وہ ذمہ داری اختیار کرنا شروع کر دیں. تو یہ ایک بہت اہم فیصلہ تھا جو آج سے 6 مہینے پہلے لیا گیا, اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہوئی ہے اس سے یہ کلیئرلی نظر آتا ہے کہ یقیناً ابھی تک جو افغانستان کے اندر لوکل فورسز ہیں جن میں طالبان شامل ہیں یا گورنمنٹ شامل ہے, وہ ابھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے مل کے بات نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیسک کنڈیشنز ابھی پیدا نہیں ہوئی جن کے بیسس پہ ان کی کامن انڈرسٹینڈنگز ہو جائیں. تو اس لیے سب سے اہم بات جو ہوگی وہ یہ ہوگی کہ کتنی جلدی یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جو ایکسٹرنل فورسز ہیں ان کو نکال لیا جائے گا, اور اس کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بن جائے گا. جیسے ہی وہ ٹائم ٹیبل بن جائے گا تو پھر امید رکھنی چاہیے کہ جو ڈومیسٹک فورسز ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنا شروع کر دیں گے.
صحیح, پھر اس کے بعد ان کی گفتگو ہو سکتی ہے. سو کچھ لوگوں کا, کچھ ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ طالبان ہو سکتا ہے کہ اس حکومت کے ساتھ نہیں, لیکن اگر آئندہ انتخابات کے بعد جو نیا سیٹ اپ بنتا ہے وہ اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوں گے.
نہیں نہیں, دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بہت اہم بتاتا چلوں, یاد رہے کہ جو اس وقت ڈومیننٹ پولیٹیکل فورسز ہیں جو کہ اس وقت الیکشنز میں لڑیں گی, کیونکہ طالبان تو اس میں شامل نہیں ہوں گے, وہ ایسی فورسز ہیں جن کو ہر حالت میں امریکی اور دوسری ایکسٹرنل فورسز جو ہیں ان کی سپورٹ چاہیے ہوگی. تو جی, اس بات یہ آ جاتی ہے کہ چاہے نئی گورنمنٹ آئے یا یہی گورنمنٹ ہو, نیگوسیشنز انہیں فورسز ساتھ ہوگی جو ایک آرگنائز باڈی کے طریقے سے سامنے شامل آتی ہیں. اس میں یاد رہے کہ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹریٹ اور آرم فورسز کا جو انفلوئنس ہے وہ بہت اہم ہوگا, تو وہ ایک گورنمنٹ ہونے کی وجہ ہی سے سامنے آ سکتا ہے.
جی, ہمیں ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, افغان گورنر ہیں لغمان صوبے کے, آصف ننگ صاحب ایجوکیشنسٹ بھی ہیں اور رجیہ کار بھی ہیں, انہیں گائے گائے زحمت دیتے ہیں, اس وقت وہ ہمارے ساتھ ہیں افغانستان سے, ان سے بھی ان کی رائے لیتے ہیں. بہت شکریہ گورنر صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ بتائیے کہ ابھی یہ جو افغان پیس پروسیس ہے, اپوزیشن کے ساتھ بھی بات کر رہی ہے طالبان کی قیادت, طالبان کا ڈیلیگیشن وہاں پہ, لیکن حکومت کے ساتھ بات نہیں ہو رہی ہے. الٹیمیٹلی تجزیہ کار کہتے ہیں کہ سائن تو قابل حکومت نے کرنے, معاہدہ کچھ بھی ہو. سو کوئی معاہدہ آپ کو ہورائزن پہ نظر آتا ہے, کوئی بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے؟ جی آصف ننگ صاحب.
جی میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو اور سارے سامعین کو.
وعلیکم السلام.
یہاں جو مذاکرات جو طالبان اور اس کی امریکہ کے حمایت کے درمیان تھا خلیل زاد, ایک سلسلہ تھا, پھر اس کے بعد ایک دوسرا سلسلہ بھی شروع ہوا جو افغان پولیٹیکل اور سیاسی لوگوں جو افغانستان میں ان سے شروع ہوا, وہ افغانستان سے یہاں سے 40-45 تک ہماری فیمس سیاسی پرسنل چیز جو ہے وہ وہاں پہ مسکو چلا گیا.
جی
وہاں پہ کچھ جو سٹیٹمنٹ تھا اس تو سب اوکے نے بھی کیا, لیکن تیسرا مرحلہ جو ہے وہ بہت اہم ہے. اب تک طالبان نے کچھ مطلب نرمی اس کی پالیسیاں میں سامنے نظر آتا ہے, لیکن جو مین بات ہے جو طرف ہے وہ افغان حکومت ہے, افغان سرکار ہے.
جی
یہاں پہ ہمارا افغان حکومت سے اب تک بات چیت بھی نہیں ہے اور طالبان کی نیت میں اب تک خلوص نہیں نظر نہیں آتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مین سبجیکٹ جو ہے اور ایشو جو ہے وہ افغان حکومت ہے اور ہمارے لیے بھی طالبان ہے, مطلب یہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے ساتھ بات چیت وہ تو ایک مفاہمہ ہے لیکن مذاکرہ نہیں ہے. مذاکرہ جو ہے وہ فیصلہ کن ہوتا ہے, مطلب اس میں پھر ریزلٹ آتا ہے اور اس میں اسٹیٹمنٹ آتا ہے, پھر اس کے بعد دونوں طرف جو ہے وہ اتفاق سے نظر کرتے ہیں اور شروع تو شرائط بھی رکھتے ہیں.
صحیح. سو اب اگین آپ کو چلو اگر افغانستان کے اندر کابل حکومت کو سائڈ پہ بھی کر رکھے, سو امریکہ جو بھی بات کرے گا کابل اس کو قبول کرے گا, پھر آگے اس کو لے کے بڑھ سکتا ہے؟
امریکہ تو بات شروع کیا
جو بھی فیصلہ ہو,
جی طالبان سے بات شروع ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم مسائل جو ہے وہ تو اگر فیصلہ بھی کیا لیکن ان کی طرف جو ہے کون ہے, ایک پارٹی ہے نا طالبان, تو ایک مطلب ایک سرکار نہیں ہے, وہ تو کچھ اس کا آفیشیلٹی بھی نہیں ہے, اعتبار بھی نہیں ہے ان کی, اور اس طرح کوئی اگریمنٹ بھی کوئی سائن نہیں کر سکتا ہے طالبان کے ساتھ جو ابھی کچھ بات.
یہی وہ سوال ہے گورنر صاحب, بہت سارے انالیسس اسی بات کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ چونکہ وہ یہاں تک کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں افغانستان کے آئین کے اندر بھی جب تک ترمیم نہ ہو ہم اس کی چھتری کے نیچے نہیں آ سکتے, یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ کچھ ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ کوئی معاہدہ کوئی پیس ڈیل نہیں ہوگی, حتیٰ کہ کوئی شراکت داری نہیں ہو سکتی اقتدار کے اندر ایک اور خانہ جنگی کا سامنا ہو سکتا ہے. امریکہ تو صرف یہ چاہتا ہے انالسٹ کے بقول کہ اب 17 سال 18 سال ہو گئے بس وہاں سے نکلا جائے, کئی ٹریلین ڈالر خرچ ہو چکے ہیں, طالبان صرف یہ وارنٹی کر دیں کہ وہاں پہ انٹرنیشنل جو ٹرانس نیشنل جہادی ہیں وہ وہاں پہ نہیں بیٹھیں گے تو امریکہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے, بھلے کل طالبان بذریعہ طاقت وہاں پہ اقتدار میں آ جائیں. سو کوئی شراکت داری کا, کوئی پاور شیئرنگ کا معاہدہ ہو سکتا ہے یا ایک اور خانہ جنگی سامنے ہے؟ آصف صاحب, آصف ننگ صاحب,
جی آپ کی یہ سوال کٹ کٹ آیا, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اساسی مسائل جو ہیں, مین مسائل جو ہیں افغانستان کا, یہاں کا اسٹیٹ ہے, سرکار ہے, ہمارا اچیومنٹ ہے, یہاں کی کانسٹیٹیوشن ہے, یہاں کی جو ڈیموکریسی ہے, مطلب ہیومن رائٹس وغیرہ وغیرہ جو یہاں پہ اب قائم ہوا پچھلے 18 سال میں, یہ چینجز جو ہے پازیٹیو اور لائف میں, اور طالبان کی جو مینٹلٹی ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ان کی ایک بلیف یہ ہے کہ وہ ابھی کوئی الیکشن پر وہ عقیدت نہیں رکھتا, طالبان اس کو مانتا ہی نہیں بنیادی طور پر, اس کا ایک طریقہ کار الگ ہے, وہ سمجھتے کہ امیر کے ساتھ بیعت کرنا چاہیے اور وہ کافی ہوتا ہے. وہ کہتے کہ اہل ہل وقت کہتے کہ مطلب کچھ علماء کچھ بزرگوں کے ساتھ جو وہ آتا ہے اور یہاں پہ بیعت کرتے ہیں یہ کافی ہے. یہ طریقہ جو ہے یہ مختلف ہے. اگر طالبان نے وہ اس کی امپلیمنٹیشن جو اسلام کا کہتا ہے وہ بھی بہت مختلف ہے. ابھی اس صدی میں یہ تو چلتا بھی نہیں ہے کچھ باتیں, یہ سبھی ہے
صحیح.
اور میرے خیال میں اس وقت جب طالبان تھا افغانستان میں, اس وقت ہمارا خانہ جنگی تھا افغانستان میں, حالات بہت برا تھا. اس وقت سب افغان نے طالبان کو ویلکم کیا, وہاں پہ بیرانہ تھا, وہاں پہ آگ تھا, وہاں پہ آتش بازی تھا, وہاں پہ لوگ مرتا تھا, ایک جہنم تھا. ابھی لوگ جو 18 سال کے بعد یہاں پہ بہت چینجز ہیں, یہاں پہ یونیورسٹی ہیں, 200 سے زائد یونیورسٹی افغانستان میں ہے اب, اور یہاں پہ جتنا اسکول بن گیا, یہاں پہ 4.5 ملین سے زیادہ گرلز جو ہیں وہ ابھی اسکول چلتے ہیں, یونیورسٹی چلتے ہیں. تو طالبان کی جو جگہ ہے, ان کی جو نظریات ہیں وہ بہت مختلف ہیں.
Exactly.
یہ تو ایک فکری بات ہے. دوسرا بات جو پاور کی شیئرنگ کی بات ہے, تقسیم قدرت, یہ بھی الگ بات ہے. کون سی حصہ طالبان چاہتا ہے, کون سی منسٹریز, کون سی ادارات جو ہیں وہ طالبان چاہتا ہے کہ اس میں حصہ لیں. اور اگر یہ بات جو ٹیکنیکل بات ہے, پولیٹیکل تقسیم کی بات ہے, مینٹلی جو نظریاتی تفاوت ہے مختلف ہے طالبان, یہ سب کو ایک کرنا میرے خیال میں اس پر وقت لگتا ہے. باقی یہ بات جو ہے ابھی جو ڈائلاگ ہے وہ امریکہ کی مفادات اور طالبان کے درمیان جو ہے وہ خلیلزاد افغانستان کی نمائندگی نہیں کرتا, وہ امریکہ کی نمائندگی کرتا ہے. امریکہ کی جو بات ہے, امریکہ کی جو مفادات ہے, اور یہاں پہ جہاں تک امریکہ کی جو پریزیڈنٹ بھی کہتا ہے کہ امریکہ کی اب جو بھی مفادات ہیں ہم اپنا لڑائی لڑتے ہیں اور ہم دوسروں کی کوئی پیرا نہیں کرتا, تو یہ باتیں سب اس طرح, اس کا معنی یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے اب ہمارا کوئی ایسے کام نہیں ہے. ہمارا نوبت کب آتا ہے, افغان سرکار کا نوبت کب آتا ہے, پھر ہمارا اور طالبان کی بات چیت جو ہے ان میں ہم اپنی بات کرتے ہیں.
ٹھیک ہے, میں ذرا ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب کو لوں. ڈاکٹر صاحب ذرا اس ریفرنس میں بتائیے گا کہ یہ جیسے گورنر آصف ننگ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخر 17-18 سال, کئی اسکول, کئی بچوں اور بچیوں کی تعلیم, سو کیا طالبان اس کو قبول کریں گے یا وہ سارا سسٹم ریورس کرنا چاہیں گے؟
دیکھیے یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہوتی ہیں, گراؤنڈ ریالٹیز کو ختم کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اور جیسے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے افغانستان میں اس قسم کی پروگرس ہوئی ہے, طالبان میں جو ہیں ان کا سوچنے کا طریقہ بدلتا جا رہا ہے اور وہاں پر لیڈرشپ بھی بدلتی چلی جا رہی ہے. تو ایسی کنڈیشن میں یہ امید رکھنا اور یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ طالبان ویسے ہی ہوں گے جیسے وہ 2001 میں تھے تو غلط آنے کی بات ہے. وہ بھی بدل گئے ہیں, انیویٹیبلی وہ بھی بدل گئے ہیں, کیونکہ اگر وہ نہیں بدلتے تو پھر ان کو کسی قسم کی افغانستان میں سپورٹ نہیں ملتی. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چینجز ہوتی ہیں یہ سب کے لیے آتی ہیں, کوئی اس میں ایسا گروپ یا اینٹیٹی نہیں ہوتی جو کانسٹنٹ رہتی ہے. تو اسی کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری ہے کہ یہ سوچا جائے کہ اب کہ طالبان جو ہیں کیا क्या वो 2001 के तालिबान हैं या 2019 के तालिबान हैं, और उनकी जो रिलेशनशिप मुल्कों के साथ जो सपोर्ट या ओपोनेंट के साथ होगी वो किस बेसिस पे होगी। यकीनन इतनी जो वहां पर एजुकेशन की फैसिलिटीज बढ़ गई हैं और ओपननेस हो गई है वगैरह वगैरह, वो रिवर्स नहीं की जा सकती, और जो तालिबान आएंगे भी वो इस चीज को अपने सामने रखते हुए ही आगे बढ़ेंगे
और इसको ज़ाहिर उनको कबूल करना पड़ेगा। इस बात के इम्कान हैं आसिफ नंग साहब कि तालिबान जो हैं, क्योंकि ये खबरें भी थीं अफगानिस्तान के हालात से वाकिफ कुछ लोगों का ये कहना है कि तालिबान शायद उतने अब शिद्दत पसंद या अपने नज़रियात के अंदर जो एक रिजिडिटी है वो नहीं रही है, वो बदल चुके हैं, ख़वातीन की तालीम से भी उनको मसला नहीं है, वो यहाँ तक कि जो है बाकी जो शायर हैं या जैसे कि उसके ऊपर भी बस ज़िद नहीं है कि दाढ़ी रखी जाए, वो खेलों के भी ख़िलाफ़ नहीं है, वो पढ़ने के भी हक में है, सो कुछ तब्दीलियां वहाँ पे भी आई हैं।
मैं समझता हूँ कुछ तालिबान की जो सिलसिला है एक यहाँ पे बहुत तशद्दुद पसंद तालिब भी अब तक है, और उसमें कुछ ऐसा लीडर्स भी है तालिबान की जो अब खतर में है, वो तो उसमें कुछ चेंजेस है, लेकिन मेन तौर पर अगर हम देखें ये जो सुसाइड करते हैं, हमारी हिस्ट्री में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़माने में भी सुसाइड नहीं था, किसी सहाबा इकराम की दौर में भी नहीं था, खुलाफाए राशिदीन की दौर में भी नहीं था, तो ये इस दौर में है, तो मैं समझता हूँ कि ये 1400 साल बाद भी जो तालिब की जो अभी इंतहा पसंदी है ये बहुत ज़्यादा है, ये कभी नहीं था। यहाँ पे अस्पतालों में मसाजिद में बहुत सुसाइड भी हुआ, धमाके भी हुआ, मस्जिद में कुरान भी जल गया, यहाँ पे आपने देखा काबुल में एक बार अस्पताल जो जमहूरियत उसमें 500 से ज्यादा लोग मर गया, जो शाह शहीद हमारी वहाँ पे सुसाइड हुआ 600 से ज्यादा लोग मर गया, उसमें सब आवाम था, यानी मतलब उसका फाइटर हमारी सोल्जर्स वगैरह भी नहीं था। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सिलसिला जारी रही था और तालिबान ने रियलाइज किया जो रियलिटीज ग्राउंड में है तो ठीक है वो तो चलता है, लेकिन अब तालिब की याहब अगर हम तालिब को तालिब पर हुक्म करें कि वो चेंज हुआ तो उसकी एरिया जो है अभी उसके कहते हैं कि 30% या 40% जो एरिया है वो तालिबान के हाथ में, लेकिन वहां पे कोई बनाना इस तरह नजर नहीं आता, कोई इलेक्शन कोई अमाइदीन के तायुन जो है
वो भी नहीं
उसका, या कोई मस्जिद वो नहीं बनाता, मदरसा भी नहीं बनाता, उसमें स्कूल भी नहीं है, अस्पताल वगैरह वगैरह, इस तरह कोई डॉक्टर को वो ट्रेनिंग नहीं देता है, यूनिवर्सिटी नहीं है, मतलब तालिबान तो एक रास्ता है उनकी, जो अभी उसके हाथ में गन है, लड़ाई है, फाइटर्स है, फाइटर्स के नक्श में रोल में जो किरदार वो अदा करता है, मैं समझता हूँ इसे अगर ये बाहर आ जाए तो तालिब फिर उसका हम कहते हैं कि ये जीरो है, टेक्निकल नहीं है,
बल्कि
प्रोफेशनल नहीं है, ये एरिया में ये मेंटेलिटी के साथ इसका मिक्सिंग भी बहुत ज्यादा मुश्किल है।
अच्छा
मैं समझता हूँ अगर दुआ करते हैं हम पॉजिटिव भी है हम
जी। गवर्नर साहब आखिरी बात एक मिनट में इसको अगर समअप कर सके, मेरा ये एक थोड़ा एकेडमिक सवाल है कि नॉर्मली जब ये जंगें होती हैं तो उसके बाद जंगजू कहाँ जाते हैं, अगर हम रिज्यूम करें कि तालिबान फ़र्ज़ कर लें कि वो किसी माहदे का हिस्सा बन जाते हैं, शराकत इकतदार का हिस्सा हैं, सो उनके जो जंगजू हैं जो उनके गन वाले फाइटर्स हैं वो कहाँ जाएंगे, ज़म हो जाएंगे माशरे में या वापस अपने घरों में चले जाएंगे, कहाँ जाएंगे वो?
मेरे ख्याल में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है, सोसाइटी में जो तालिब आता है ये जो हमारी सोसाइटी है हमारे वाइट एरिया में इसमें हम सफेद जमीन कहते हैं, तालिब जो है फाइटर से सफेद जमीन में यहाँ पे इंडस्ट्री है और अपॉर्चुनिटीज भी हैं, यहाँ पे काम भी है, बिजनेस भी है वगैरह भी है, एग्रीकल्चर है हमारा अफगानिस्तान जो क्लासिकली वो चलते है ट्रेडिशनली, उसमें कोई टेक्निकल लोगों को जरूरत नहीं है
सही।
लेकिन आम चलते है तो तालिबान के इंतजाम के लिए और उनके इनहिलाल के लिए जो यहाँ पे अगर वो चाहते है तो हमारी फौज में भी आ सकता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि फौज की जो अभी ये स्ट्रक्चर है ये तादाद जो है जो
उसमें इजाफा मुझे
3 लाख से ज्यादा है, तो इसमें अगर लड़ाई ना हो तो ये ज्यादा है हमारा अफगानिस्तान के लिए, इकोनॉमिकली भी हम इसको एफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम ये समझते हैं कि लड़ाई की बात जो है اپرچونیٹیز بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, یہاں بزنس بڑھ جاتا ہے, یہاں پہ افغانستان پاکستان یہ ریجن میں بزنس کی ایک بہت بڑی بڑی بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہے, تو کوئی مشکل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں.
صحیح, بہت شکریہ آپ کا گورنر آصف ننگ صاحب, آپ نے میں جوائن کیا. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب,
طالبان کے لیے بہت گنجائش ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں یہاں پہ سوسائٹی میں بہت گنجائش ہے, یہاں پہ ان کے لیے کام بھی زیادہ ہے, اپرچونیٹی بھی زیادہ ہے اور لوگ ویلکم بھی کرتے ہیں. اور ان کے ایک دو بھائی جو یہاں پہ طالبان فائٹرز جو ہیں, ان کے آدھا آدھا فیمل کے لوگ جو ہیں یہاں پہ نارمل لائف میں بھی ہیں.
جی بہت شکریہ آپ کا, آپ نے میں جوائن کیا. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, کوئکلی ہم جائیں گے تیسری اہم ڈیولپمنٹ ایک اور آج کی جس کے اوپر ہم بات کریں گے. آئی ایم ایف کا پیکیج پاکستان کے لیے بظاہر کسی شکل میں ڈھلتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہاں سے دبئی سے جو خبریں آ رہی ہیں, وزیر اعظم عمران خان کی ملاقات کرسٹین لگارڈے سے جو کہ آئی ایم ایف کی سربراہ ہیں ان کے ساتھ, اور میڈیا اطلاعات کے مطابق $6 بلین کے پیکیج کے اوپر بظاہر جو ہے وہ آئی ایم ایف وہ تیار نظر آتا ہے, اور کہا جا رہا ہے آئی ایم ایف کی جانب سے کہ یہ جو ملاقات رہی بہت مثبت رہی. واقعتاً یہ دیا جانے لگا ہے پاکستان کو, کن شرائط پہ, نسبتاً نرم شرائط ہوں گی, پاکستان کیسے اس سے فائدہ اٹھائے گا؟
دیکھیے آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب آئی ایم ایف کا لون بنتا ہے تو اس کے ساتھ کنڈیشنز لگائی جاتی ہیں, اگر زیادہ کنڈیشنز ہوتی ہیں تو آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں, اور اگر کم کنڈیشنز ہوتی ہیں تو پیسے کم ملتے ہیں. یہ ریلیشن شپ بڑی مضبوط ہے اور یہ ہمیشہ چلتی چلی آئی ہے. ایک واقعہ پاکستان آئی ایم ایف سے کچھ $9 سے $11 بلین کے متعلق سوچ رہا تھا, تو ظاہر ہے کہ اس کنڈیشن میں اس قسم کے لون کے لیے جو کنڈیشنز لگنی تھی وہ بہت اگریسو اور بہت اسٹرانگ ہونی تھی. اب چونکہ یہ سے 6 بلین کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنڈیشنز اتنی اسٹرانگ نہیں ہوں گی جتنے کی ہونے کی امید تھی, ایک تو باقی ہے. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان کی اپنی بھی اب فائنینشیل پوزیشن شارٹ ٹرم بیسس پہ اتنی کمزور نہیں ہے جتنی کی پہلے ہوتی تھی. لونز آئے ہیں, سپورٹ ملی ہے وغیرہ وغیرہ, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی گورنمنٹ نے کچھ فیصلے کیے ہیں جو بڑے عام قسم کے فیصلے ہیں, جن کی وجہ سے اکنامک جو جہاں تک فائنینشیل پوزیشن کا معاملہ ہے اس کی اسٹیبلائزیشن کی طرف قدم اٹھائے گئے ہیں. ابھی مکمل نہیں ہوئے, ان کو اور کرنا پڑے گا, اور یہ ایکسپیکٹیشن ہی ہونی چاہیے کہ اگر یہ آئی ایم ایف کو لون ملتا ہے تو اس کے ساتھ وہ کنڈیشنز لگائی جائیں گی. وہ کنڈیشنز بیسیکلی 3 قسم کی ہوں گی. ایک تو یہ کہ آپ کو اپنا بجٹ کا ڈیفیسٹ بہت کم کرنا ہوگا, جو کہ کم تو ہوا ہے لیکن اتنا نہیں جتنی کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہوگی کہ آپ کو اپنی جو ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے اس کو کم کرنا ہوگا. وہ صرف یہی نہیں کہ گورنمنٹ کا اسپینڈنگ کم کیا, گورنمنٹ کا بجٹ کم کی ڈیفیسٹ کم کیا جائے, بلکہ یہ بھی ہوگا کہ پرائیویٹ سیکٹر اور عام لوگ جو ہیں ان کی اپنی کنزمپشن بھی کم کرنی پڑے گی تاکہ سیونگز بڑھیں. اگر سیونگز بڑھتی ہیں تو پھر امید یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی, اور اگر آپ کی ایکسپورٹس بڑھیں گی تو آپ کے ایکسٹرنل جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کم ہوتا ہے, اور اس کے متعلق آئی ایم ایف بہت اہمیت دیتا ہے. یہ ایک فنڈامنٹل سی ایشو ہوتی ہے جس کی بیسس پہ آئی ایم ایف کا پروگرام بنایا جاتا ہے. تیسری بات جو سامنے آئے گی وہ یہ ہوگی کہ شارٹ ٹرم میں تو آپ نے کر لیا, لیکن میڈیم اور لانگ ٹرم میں مشکلات ابھی بھی قائم ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کو 3-4 بڑے عام فیصلے کرنے ہوں گے. ان میں زیادہ تر فیصلے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے متعلق ہوں گے, جو کہ ایک قسم کی امپلائمنٹ ایجنسیز بن گئے ہیں اور بالکل انفیشینٹ ہیں, اور پیسے ان پہ ضائع ہوتے ہیں. کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا کہ ایسا نہ ہو, تاکہ گورنمنٹ کی بجٹ سے جو پیسے ان کو ٹرانسفر ہوتے ہیں وہ کم ہو جائیں یا ختم ہو جائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک عام بات یہ ہوگی کہ جہاں تک ایکسچینج ریٹ ہے وہ مارکیٹ ڈیٹرمنٹ ہو, تاکہ گورنمنٹ کو کم از کم ایک چیز کے متعلق مشکلات کو سامنے رکھنا نہ پڑے. جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کئی دفعہ, یہ ہے کہ پاکستان جیسے ملکوں کے لیے دو بڑے عام قسم کے مقاصد ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گروتھ بڑھانا چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انفلیشن کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اور ایکسچینج ریٹ کو سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں. لیکن یاد رہے کہ اگر گروتھ بہت تیز ہو جاتی ہے جو کہ آپ سسٹین نہیں کر سکتے, تو اس کی وجہ سے ایکسچینج ریٹ کمزور ہوتا ہے اور انفلیشن بڑھتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو دونوں اور اپیرنٹلی کانٹرڈکٹری قسم کے مقاصد ہوتے ہیں, ان کو کنسسٹنٹ بنانے کے لیے بہت سے عام فیصلے کرنے ہوں گے, اور وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں شامل ہوں گے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، واشنگٹن بیس ایکسپرٹ وتھ بزنس انسٹیٹیوٹ، آپ کے ممنون ہیں۔ سامعین، وقت ہوا ہے کال ان شو کا، آپ کی کالز لیں گے، جن موضوعات پہ ہم نے بات کی اس پہ بھی آپ گفتگو کر سکتے ہیں، آگے کرکٹ اسپورٹس اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں، ورلڈ کپ کے لیے کیا تیاری ہونی چاہیے۔ ایک بریک، مگر اس سے پہلے پھر آپ کی کال 0800-777-789، یہ ٹول فری نمبر ہے، اس پہ کال کر کے آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، ہمارا یہ پروگرام آپ کی دنیا دو گھنٹے پہ محیط ہمارا پروگرام ہے، جس میں خبریں، تبصرے، تجزیے اور خصوصی انٹرویوز آپ سنتے ہیں، جس میں دن بھر کی اہم خبروں کے اوپر ماہرین کے تبصرے، کوئک انالیسز ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں۔ آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، آپ کے لیے ہم نے جو یہ دو گھنٹے کے اندر جو ہمارا پہلا گھنٹہ ہوتا ہے، اس کے آخری 10 منٹ ہم نے آپ کی کالز کے لیے بالخصوص رکھے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ دوسرے گھنٹے کے آخر میں بھی آپ سے ہم کالز آپ کی لے لیں گے، چونکہ آج کے پہلے گھنٹے میں کچھ کم وقت ہم آپ کو دے پا رہے ہیں۔ کوئکلی اور تیزی سے اگر آپ اپنے پہلے سے آپ نے کچھ لکھ رکھا ہو کہ ہمارے موضوعات کے اوپر رائے اگر آپ دینا چاہیں، کوئی سوال کرنا چاہیں جو ہم فیوچر میں اپنے پینلسٹ کے سامنے بھی رکھ سکیں، سو آپ دے سکتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے، اگر آپ لینڈ لائن سے کال کریں گے سو آپ کو اس کے اخراجات اس کال کے نہیں ادا کرنا پڑیں گے۔ 0800-777-789 یہ ہمارا ٹول فری نمبر ہے، جس کے اوپر آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ آج جن موضوعات پہ ہم نے خاص طور پہ بات کی ہے، پاکستان کے اندر انسانی حقوق کے اوپر، شہری آزادیوں کے اوپر، طالبان اور امریکہ کے درمیان جاری مذاکرات، اور افغانستان کے اندر امن کا مستقبل کا راستہ کیا ہو سکتا ہے، اس پہ بات ہوئی۔ آئی ایم ایف کا پاکستان کے لیے پیکیج، وہ بھی موضوع کا حصہ تھا، اور وزیراعظم عمران خان ان کی دبئی میں کرسٹین لگارڈے آئی ایم ایف کے ساتھ کی سربراہ کے ساتھ ملاقات، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ گورنمنٹ سمٹ سے ان کا ایڈریس، اس پہ بھی ہم نے اپنی خبروں کے اندر تازہ ترین اپڈیٹس لیں۔ سو پہلے آج کی کالر شوکت علی انجم ڈاراں والا سے۔ جی السلام علیکم شوکت۔ السلام علیکم شوکت علی انجم۔ ہیلو شوکت علی انجم کی ہمیں آواز نہیں پہنچ پا رہی، دوبارہ غالباً وہ ہمیں کال کرتے ہیں تو پھر ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم شوکت۔ وعلیکم السلام۔ جی
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
اصف خان، آپ نے جو سوال کیے ننگ صاحب سے، اس کا جواب میں دینا چاہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ کے سوال یہ تھے طالبان اور آج کے طالبان میں فرق ہے یا نہیں، فرق تو لازمی ہے۔ پاکستان میں جماعت علماء اسلام پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں، اور ان کی جو پاکستان کے قانون کے مطابق وہ چل بھی رہی ہے، اور میرے خیال کے مطابق اسی طرح افغانستان میں بھی طالبان اسی طرز کے حکومت میں شامل ہو کر اور حکومت بنائیں گے۔
جی اپنا نام بتائیے گا، آپ کون سا بات کر؟
جی میرا نام نور صاحب، جو نور خان ہے جناب۔
نور خان، بہت شکریہ نور خان،
سے بات کر رہا ہوں
پشین سے، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ شوکت علی انجم نے دوبارہ ہم سے رابطہ کیا۔ جی السلام علیکم شوکت۔
میں السلام علیکم سر۔
جی وعلیکم السلام۔
سر بات دراصل یہ، عمران خان نے بہت اچھا کیا جو دبئی میں فیصلہ کیا، ہم آئی ایم ایف جیسے چاہیں بچ سکتے ہیں، جس طرح چاہیں ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کی وجہ کہ میں اب اپنی جو میں نے ریٹائرمنٹ لی ہے اس کے بعد میں جو بغاجات ہے ابھی تک نہیں لے رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفیسٹ سے جتنا بچ سکتا ہے اتنا بچے اور آئی ایم ایف سے بچے، اور اسی طرح ہم سب لوگ اگر کریں کہ مطلب آئی ایم ایف سے بچے اور اپنے جو اپنے بغاجات ہیں ان کو کم سے کم لیں، اور تو میرا خیال ہے میرا ملک جو ہے وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ اس طرح میرے ملک کو پاؤں سے کھڑا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے، اور اپنے اپنے خود ہمیں اپنے معاملات کو سدھارنا ہوگا۔
بہت شکریہ،
ہمارے معاملات کو سدھار نہیں آئے گا۔
شوکت علی انجم ڈاراں والا سے آپ میرے ساتھ تھے، آپ نے اپنی رائے دی، دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگلے کالر کون کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کون سا بات کر رہے ہیں؟ محمد سلمان ہیں ہمارے ساتھ غالباً گھوٹکی سے۔ جی سلمان صاحب۔
محمد سلمان ہیں ہمارے ساتھ غالباً گھوٹکی سے۔ جی سلمان صاحب۔ سائیں یہ جو ہمارا سندھ حکومت ہے نا اس نے ہم کو کیسان کیا ہے، یہ ادھر سین تھور اتنا ہے حد سے زیادہ کہ پانی سارا ادھر ضائع ہوتا ہے، بوٹ کی فکر کہتے ہیں جس کو بوٹ کی بھی جاتا ہے گڈو سے، یہ سارا ملک پانی ہے، ابھی تک کئی بھلی وزیر اعظم ہیلی کاپٹر سے دورہ کر دیکھے، ہم مصیبت میں پڑے ہیں۔
صحیح، سیم اور تھور کا مسئلہ ہے، اور ظاہر ہے یہ تو بڑے پیمانے کے اوپر اس کے لیے صوبائی اور وفاقی حکومتیں سب کو بروئے کار آنا ہوگا، بڑا معاملہ ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے ساتھ تھے۔ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نیکسٹ کالر کون ہیں آج کے سیگمنٹ میں، جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم، کون سا؟ جی السلام علیکم، جی السلام علیکم،
بات کر رہا ہوں
جی۔
آپ نے جو ابھی ایک صحابی سے بات کی ہے افغانستان کی،
جی جی،
وہ میرے خیال میں بہت ہی نا امید ہے طالبان سے، انشاءاللہ جو ہے نا طالبان کو اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے تو ان کو شمالی والوں کے ساتھ جو ہے نا اتفاق سے ان کو شیر کے ساتھ جو ہے نا حکومت بنائیں گے، اور یہی لوگ اوپر آئیں گے، اور نیچے جو جتنے بھی اسکول کے ہیں، کالج کے ہیں، اسپتالوں کا عملہ ہے، وہ سب ان کے نیچے کام کرے گا اور انہی کی ترتیب سے کام کرے گا۔
ٹھیک ہے، آپ اس میں شراکت داری کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جہاں شاہ صاحب آخری ہمارے پاس چند سیکنڈ ہے، پلیز کہیے گا کیا کہنا چاہیں گے۔
السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
سر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ طالبان دوبارہ حکومت میں آئیں گے، اور جو پہلے غلطیاں کی وہ انشاءاللہ وہ طالبان دوبارہ